بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاریخ 11 مارچ سن 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 81 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکی کے ماں باپ جہیز اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو وہ اس جہیز کو لینے کا کیا حکم ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھیے، جہیز یعنی اپنی بیٹی کو کچھ دینا شادی کے موقع پر ہے یا شادی کے موقع پر نہیں ہے، الگ ہے. بذاتہ یہ چیز ناجائز نہیں، اس لیے کہ یہ عادات میں ہے اور شریعت نے اس سے کہیں منع نہیں کیا. اصل میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، علماء جو اب منع کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہ اب اول تو مجبور کیا جاتا ہے لڑکی والوں کو، لڑکے والے ناحق مطالبات کرتے ہیں. ثانیاً، بسا اوقات جس کے پاس ہے وہ اس سلسلے میں دینے میں صرف ریا اور مموتی فضول خرچی کرتا ہے. رابعاً، جب حالات بگڑتے نظر آتے ہیں تو جو کچھ دیا رہتا ہے وہ اس کو ایک ایک چیز کر کے واپس لیتا ہے. تو چونکہ یہ متعدد شرعی خرابیاں اس میں وقت حاضر میں پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے شریعت نے علماء نے اس سے روکا ہے. ورنہ اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہدیہ کے طور پر، اس کا نام ہم جہیز رکھیں، ہدیہ رکھیں، سامان رکھیں، یہ کیا ہے؟ سزا کے خود اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. ایک تو کیا ہے، وہ جو ہندوؤں کی رسم چلی آ رہی تھی ہم نے اسے اپنایا، اور اس کے عوض میں دوسری ہم نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ میرا سے ان کے حق کو حذف کر دیا. تو ان تمام خرابیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ چیز کیا ہو رہی ہے، شریعت علماء اس سے منع کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر کوئی آدمی شادی کے موقع پر ایسے موقع پر دیتا ہے تو ہم کہیں گے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اس کو. لیکن اس کے بعد اگر کوئی اپنے لڑکے کو کوئی گھر دینا چاہتا ہے، کوئی یہ دینا چاہتا ہے، اس کے اس سے کوئی بات نہیں بنتا، بشرطے کی اپنی تمام لڑکیوں کو ویسے ہی دے، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایسی چیز جو لڑکیوں کی شادی کے مناسبت پر دے رہا ہے، لڑکوں کے اوپر جو خرچ رہا اس کو بھی، جو اس لیے حدیث شریف کہنے کہ اے عدل بینا اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان کیا کرو، تم انصاف سے کام لو. ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی مالدار کو دے رہے ہیں تو اس کو بہت کچھ دے دیا جا رہا ہے، دوسری لڑکی آئی تو دیکھیں کہ ایک مولوی صاحب کو سیدھا جائے وہ کچھ نہیں دیا جا رہا ہے. اگرچہ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے مانگ رہی، لیکن جن لوگ نے لے آئے جی تو نا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ورنہ اپنے طور پر کوئی آدمی دینا چاہتا ہے بشرطے کی شادی کے رسوم میں اسے نہ شامل کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی، اس پوسٹ کے اندر ابوذر غفاری صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو رسول اللہ نہ کرنے والی حدیث ہے، اس میں جو راوی ہیں اس کو ضعیف بتایا ہے، اور اسی طرح سے وہی راوی سینے والے پر باندھنے والی حدیث میں آتے ہیں تو اس کا چھپایا ہے، اعلان لگایا ہے اس میں. بہرحال یہ کہ ویڈیو بالکل واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیخ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے.
ہم دیکھیے، بسا اوقات ایک راوی کی روایت ایک جگہ قبول ہوتی ہے، دوسری قبول نہیں ہوتی. ایک جگہ قبول کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بذات خود وہ راوی ثقہ ہے، لیکن چونکہ اس کا حافظہ اتنا قوی نہیں تھا، وہ اپنے سے زیادہ ثقہ دو تین چار راویوں سے مخالفت کرتا ہے، تو اب یہاں پر کیا ہوگا، اس کے اوپر حرف لگ جائے گا، ہے نا؟ لیکن اگر وہ کوئی ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جس میں کسی دوسرے راوی کی مخالفت نہیں ہے، دوسرے حدیث کی مخالفت نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ براءت الذمہ ہے، اور مسلمان اپنے اصل کے اوپر ہے، یعنی قابل اعتماد ہے، اس کی روایت قبول کی جائے گی. اب کس چیز کے بارے میں کہا ہے، اور ابو زید غمیر صاحب کے جو سلسلے کلام ہے یہ وہ کرتے کیا ہیں کہ آگے سے اور پیچھے سے بات کو کاٹ کر کے صرف اتنی چیز لے آتے ہیں جو ان سے مطلب رہا کرتی ہے، اور اس سے کوئی خسرہ نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ جو ہے ابو زید غمیر صاحب کی پوری بات کو سنیں، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر خادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر کرنی ہو تو کیسے کی جاتی ہے؟
دیکھیے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کوئی ٹوٹکا توڑا اور رقیہ اور ذکر اور ورد نہیں بتایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص فضل ہے, جس کے اوپر کرنا چاہتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کا دیدار کرا دیتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کو دیدار ہو نہایت نیک اور صالح آدمی ہی ہو, بسا اوقات ایک عام آدمی فاسق فاجر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا کسی وجہ سے کرم کرنا چاہے, ایسے نہیں ہے اسے اللہ کا کچھ دیدار کرا دے, کوئی حد کی بات نہیں ہے. اللہ کل حال میری نظر میں صحابہ کرام وغیرہ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب پرفیوم لگانا کیسا ہے, جبکہ انڈیا میں بہت سارے علماء جو ہے اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں الکحل موجود ہوتا ہے, لیکن سنا کہ سعودی عرب میں علماء اس کو جائز کرتے ہیں, تو حقیقت کیا ہے, اس سے کی بات کیا ہے مجھے بتا دیں.
جی ٹھیک ہے, اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ الکحل آیات ناپاک ہے یا پاک ہے. ٹھیک نہیں ہے, دیکھیے پاک ہونا اور ناپاک ہونا ایک شرعی حکم ہے. جب تک شریعت کسی چیز کے پاک یا ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگائے گی ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کا ناجائز ہونا اور حرام ہونا, اس کا کھانا ناجائز ہونا, اس کا پینا ناجائز ہونا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے. مثال کے طور پر گدھا کیا ہے, کھانا اس کا ناجائز ہے لیکن گدھا اور گدھے کا لعاب ناپاک نہیں ہے. تو جن علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے پاک ہے, ان کی دلیل ہے اس سلسلے میں کوئی صریح اور صحیح دلیل اللہ کے رسول کے وارث نہیں ہے. تو اب ایسے صورت میں دیکھیے اگر کوئی آدمی احتیاط کر لے تو کوئی نہیں, اگر خود استعمال نہیں کرتا اپنا دل مطمئن نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو دوسرا استعمال کرتا ہے اس کے اوپر پتیاں لگانا نہیں چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں, یعنی ظہر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تک بھی پڑھی جا سکتی ہے دن کی قضا؟
دیکھیے قضا کا وقت وہی ہے جیسے اس کو موقع مل جائے, اس طرح ہم نماز کو بھول گیا تھا جیسے یاد آ جائے وہ قضا کرنے کا ہے جو وقت اس کا ہے. اب اس کو ٹالنا یاد آنے کے بعد یہ گناہ کام ہے. مثال کے طور پر سو گیا تھا بیدار ہوا تو نماز کو اپنی سونے پڑھیں, تو ان نزالی کا وقت حدیث شریف میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہی اس کا وقت ہے. اب اس سے ٹالنا یہ گناہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کو فجر کی نماز آپ نے جو چھوٹ رہی ہے جیسے آپ کو یاد آئی ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے, بشرطے کہ آپ نے اسے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے کسی عذر کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے آپ سے وہ چیز چھوٹ گئی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو یعنی مسلمان کو دوسرا مسلمان سلام کرتا ہے اور اس دوران پہ ہم بھی وہاں سے اگر گزرتے ہیں اور اس سلام کرنے والے کے سلام کو سنتے ہیں تو اب ہمیں کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا دے سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے اصل سلام کا جواب اسی پر دینا واجب ہے جس سے سلام کر رہا ہے, وہ عام ہے ظاہر بات ہر آدمی جس نے اس کا جواب دینا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس نے خاص آدمی سلام کیا اور آپ اچانک ادھر سے گزر رہے ہیں تو آپ کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے, الا یہ کہ آپ سے دوبارہ مخاطب کر کے سلام کریں یا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے سلام کریں. یہاں پر کس کا حق بن رہا ہے, آپ کہیں کہ آپ اچانک آ گئے ہیں. جی
اگر کوئی دے دے تو دے سکتا ہے جواب,
کوئی سب جانا نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلام کیوں کرے.
مجمعے میں اگر کوئی ایک آدمی سلام کا جواب دے دے کافی نہیں ہوگا؟
ہاں وہ تو کافی ہے, سنت ادا ہو جائے گی, فرض ثابت ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ہر آدمی جواب دینے کے اجر کا مستحق نہیں ہوگا, وہی مستحق ہوگا جس نے جواب دیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے, عجیب و غریب بھیجی ایک پوسٹ ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ رمضان کے لیے ابھی 107 دن باقی ہیں, لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے رمضان کی آنے کی مبارکباری دے گا خبر دے گا اس کے اوپر جہنم آرام ہوگی, کیا یہ بہت صحیح ہے؟
کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, سب لوگوں کی اپنی بناوٹی چیزیں ہیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک حدیث بھیجی اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ صرف مومن کے لیے ہے یا کافر بھی اس میں شامل ہے, جس کا عنوان ہے مومن کو خوفزدہ کرنے کا عذاب. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو خوفزدہ کرے گا تو اللہ کے ذمے ہو جائے گا کہ وہ اسے قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ نہ رکھے. کیا یہ حدیث طبرانی کی یہ حدیث ہے, کیا یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح ہے؟
صحت کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں بھی اور علامہ البانی نے اور ضعیفہ میں بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے. لیکن جہاں تک اس حدیث کے مفہوم کا تعلق ہے, حدیث کے مفہوم کا مفہوم کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے بھی کسی مسلمان کو اگر کوئی آدمی یہاں تنگ کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے ضرور لے گا, اور بدلہ لینے کا تو دن قبل قیامت کا دن ہے. جیسا کہ سن ابو داؤد میں صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل لمسلم ان یروح مسلما, کسی مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے, ہے نا. تو اصل حکم یہ کس کا ہے؟ مومن کا ہے. لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی آدمی کافر کو بھی تنگ کر رہا ہے, خوف زدہ کر رہا ہے, اس کا بھی اس کی ہی صبح اسے اس کا بھی جواب قیامت دن دینا پڑے گا. اور ظاہر بات مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں, ہے کہ نہیں. لیکن جہاں تک سوال کا تعلق ہے, جواب کا تعلق ہے, اس سے قیمت اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے کہ اسلام کسی بھی جو جرم والا نہیں ہے اس کو تنگ کرنے کی رعایت نہیں دیتا, اور اس سے اس حدیث بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, من قتل معاہدا, جو انسان کسی عہد والے کو, زبان روایت میں جنی ہے, جنی کو قتل کرے گا, اللہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.
یعنی کافر مسلمان کو یا مسلمان کافر کو پریشان کرے, اس کا راستہ مختلف ہوگا.
بالکل جائز نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا روٹی کے چار پیس یعنی چار ٹکڑے کر کے کھانا سنت میں داخل ہے؟
کوئی بات نہیں, روٹی آپ دیکھیے تھوڑے سے ٹکڑے کر کے کاٹیے, چار کریے, دو پیجیے, کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی, میں پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر یعنی بل گیٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, برحال آخرت کے لیے مزید, یعنی کوئی مذاق اڑانے کی طور پر پتا نہیں کس وجہ سے یہ پوسٹ بنائی ہے. لیکن ساتھی ان سے سوال لکھتے ہیں کہ کسی ساتھی نے ان کو بھیج کر یہ کہا کہ ایمان لانے کے لیے یہ یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ جو اچھے کرم کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو بھی انسانی کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور یہی اسلام ہے, اور اسلام میں شہادت کلمہ شہادت کا اقرار کرنا کوئی ضروری نہیں.
یہ بالکل غلط ہی نہیں بلکہ کفر ہے ایسا کرنا, ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. اس لیے کہ علماء نے ارتداد میں اس چیز کو بھی شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام کے علاوہ کوئی آدمی اگر کسی دوسرے طریقے پر ہے, کسی دوسرے مذہب پر ہے, تو اس کے لیے کافی اور نجات پا جائے گا, ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ صحیح ہے بالکل, واضح صحیح مسلم شریف میں, اور ابن مندہ کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس امت کا کوئی بھی آدمی یہودی ہے اور نصرانی ہے, اگر میرے بارے میں سن لیتا ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا, بعض روایات میں بھائی جو تعلیمات میں لے کر اس کو اپناتا نہیں, ایمان نہیں لیتا ہے, تو وہ جہنم میں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کسی کے بارے میں یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اگرچہ وہ ایمان نہیں لے آتا, انسانیت کے کام کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, اس سے بڑا گناہ کا کام اور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا جائے. اس سے بڑا گناہ کا کام کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار نہ کیا جائے.
اگلا سوال ہے, گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شخص صاحب آج کل بنگلور میں مغرب کی نماز 6:27 پر ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے یہ وقت آگے بڑھتا جاتا ہے, چونکہ اثر کی نماز کا وقت بھی بڑھتا جائے گا, اور ہم اثر کی نماز کب تک پڑھتے رہیں گے؟
دیکھیے, اثر کی نماز کا وقت, خاص طور پر اثر کی نماز کا جو انتخاب ہے, یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو بہت آسان ہے کہ عام طور پر ہر آدمی دیکھتا ہے کہ صبح ڈوب رہا ہے کہ نہیں ڈوب رہا ہے, ہے کہ نہیں. اور ہر آدمی کے پاس آج کل کیا ہے, گھڑیاں ہیں. سورج اگر پیلا نہیں پڑتا ہے تو اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہے. اگر سورج پیلا پڑ جائے تو ان لوگوں کے لیے وہ اجازت ہے جو کسی مجبوری سے ان کی نماز رہ جا رہی ہے. جان بوجھ کر جو لوگ کہہ رہے ہیں اگر سورج پیلا پڑ گیا تو ان کو نماز پڑھنے ہوتی جائے, لیکن نماز پڑھنے کا اس ٹالنے کا ان سے محاسبہ ہوگا. تو اثر کا وقت کیا ہے؟ سورج ڈوبنا. جب سورج ڈوبنا شروع ہو جائے تو اثر کا ناجائز وقت آ گیا, اور سورج پیلا پڑ جائے تو اثر کا یہ ممنوع وقت آ جایا کرتا ہے. اس سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی اثر کی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ فکس ڈپازٹ جو لیا جاتا ہے, جو اس کے اوپر پیسہ لیا جاتا ہے, وہ جائز ہے کیونکہ وہ غیر مسلموں سے لیا جا سکتا ہے اور غیر مسلم سے ہم لیتے ہیں. اگر یہ جائز نہیں ہے تو پھر ڈرگس میں جو میڈیکل لیا جاتا ہے وہ بھی ناجائز ہوگا. تو کیا کسی غیر مسلم سے جو بھی پیسہ فکس ڈپازٹ کے اوپر لیا جاتا ہے جائز ہوگا؟ یہ سوال کرتا ہوں.
حرام ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب کے جو سود کو رائنا اور باطل کیا تھا وہ کاتو ہی سے لینا تھا, مسلمانوں سے نہیں لینا تھا, ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں آج باطل قرار دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اپنے چچا عباس کا سود ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک عورت تمام سہولت ہونے کے باوجود بھی اگر اپنے بچے کو اتنا دودھ نہیں پلاتی ہے اور باہر سے منگوا کر ڈبے کا دودھ پلاتی ہے تو اس کا کیا حکم
ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ہم نے سمجھا ہے, عورت کے اوپر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے, اللہ یہ کہ عورت کو کوئی نقصان ہو اس سے. خاص طور پر جانتے ہیں کہ آج طبی طور پر بھی واضح ہو گیا ہے کہ باہر کے جو دودھ ہیں وہ دودھ کے اندر وہ غذائیت نہیں ہے جو ماں کے دودھ کے اندر پائی جاتی ہے. اور اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو صحیح ابن حبان میں, طبرانی میں, صحیح ابن خزیمہ میں, شاید حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب ہاتھ میں معراج کا جب قصہ بیان فرمایا تو کہا کچھ ایسی عورتوں پر سے میرا گزر ہوا جن کے چھاتیوں میں آنکھ لگا کے انہیں ان کا لبزہ لٹکا دیا گیا تھا. پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں, اپنا دودھ اپنے بچوں سے روکے رکھتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی, نے ایک پوسٹ بھیجی ہے, جیسے یہ پوسٹ اس سے پہلے بھی گزری ہے, جس میں بریلویت کے جناب والے مولوی نے بہت ساری مذاقیہ باتیں, جس کی جس کو مذاق ہی کہا جا سکتا ہے, جنہیں بالکل پڑھائی کا نام و نشان نہیں, بہرحال الزام تراشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی میں انہوں نے بہت ساری باتیں یہاں پر لکھی ہیں, پورے کی وضاحت کا وقت نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگلوں کا نام لے کر کے تم نے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مزاروں کو ڈھانے کا حکم دیا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحابی کو نہیں, کی مزار کو یا قبر کو نہیں ڈھایا, کوئی احترام حد تک چیلنج کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہاں پر تم نے ڈھا دیے مکہ کے اندر, مدینے مکہ کے اندر تمہاری حکومت آئی, مدینے کے اندر سے تمہاری حکومت آئی, تو ان میں چاہیے کہ خبر کو بتا کر کہتے ہیں کہ یہ سید کیوں نہیں ڈھائے, اور شاہ اسماعیل شہید کی خبر کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں تو آپ صدیق حسن صاحب کی خبر کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی تم نے خبروں ڈھا دیا اور چاہتے ہیں اجازت بھی لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈھانا چاہتے ہیں اس کو. بہرحال ایک عجیب سی ویڈیو ہے جو پھیل رہی ہے, تو یہاں پر یہی طلب ہوئی کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟
دیکھیے, اب یہ تو ان لوگوں سے کہا جائے, سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے؟ مجھے تو ان کے اوپر شدید شبہ ہے. مثال کے طور پر جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مزار کی ویڈیو کے بعد اس شخص نے کیا ہے, نہیں ہے وہ جب دکھانے لگا ہے تو اصل امام ابن تیمیہ جہاں سے نام لیا ہے, آنے سے پہلے پہلے سامنے درگاہ یا خانقاہ کا نام لکھ کر کے آیا کرتا ہے. اور ظاہر بات دمشق کے اندر کہاں خانقاہ اور کہاں درگاہ ہوگی سوچنے کی بات ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے, نواب صدیق حسن خان کی قبر کو بھی پختہ نہیں بنایا گیا ہے اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی قبر کو بھی پختہ نہیں ہے اور خود بھی اعتراف کرتا ہے کہ اس کے اوپر گھاسیں انہیں اگائی نہیں اپنے طور پر گھاس اگائی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے کیونکہ وادی کی طرف ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کنارے سے پتھر وغیرہ لگا دیا ہو, اور اگر لگایا ہے تو اہل حدیث سے بری ہے. اگر یقیناً وہ مزار بنا ہوا ہے اہل حدیثوں کا بس چلے تو اہل حدیث اس کو بھی ڈھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کافروں کی قبروں کو, تو یعنی ایک کام جو کافر کریں وہ تو جائز ہے اور جو مسلمان کریں ناجائز ہے, اور جو مسلمان کریں وہ جائز ہو جائے, اور یہ کہنا کسی صحابی نہیں, یہ بات بھی بالکل غلط ہے. کستر کے اندر جب صحابہ گئے تھے تو وہاں پر ہمارے فضالا یہاں حضرت حذیفہ ان دونوں میں سے کوئی ہیں, وقت سرو مجھے یاد نہیں ہے, انہوں نے جب اپنے کافی کی خبر بنانی چاہیے دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر گئے, بالکل کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول ہمیں کہا ہے کہ قبر کو ایک بالی سے اوپر نہیں اٹھانا چاہیے. تو ہمیشہ یہ علماء کا عمل رہا ہے, صحابہ کا عمل رہا ہے. اسی لیے قبروں کو پختہ بنانے کا نظام اسلام کے اندر یہ خیر القرون کے بعد سے شروع ہوا ہے. خیر القرون میں کسی نے بھی کسی بھی قبر کو پختہ نہیں بنایا ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم علی الخطا نہیں ہیں, ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے, وہ معصوم علی الخطا صرف شریعت کے معاملے میں ہیں لیکن عادات میں امور میں جو ہے وہ معصوم علی الخطا نہیں ہے, اور حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ روضہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا قیدیوں کے تعلق سے قرآن کے مخالف نکلا, اور پتہ نہیں اس میں ایک ضعیف حدیث ہے یا کون سی حدیث پتہ نہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کو دیکھا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار و قرار ہو رہے ہیں, فرمایا کیوں؟ کہا کہ خبر بالکل اس درخت سے عذاب اس درخت تک آ گیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس عذاب کو ہٹا لیا ہے. بہرحال اس طرح سے کافی بار رکھنا کیسا ہے ساتھی کا سوال
ہے. دیکھیے ایک لمبی بحث ہے, اولاً کو سنت جماعت کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ انبیاء کبائر سے تو معصوم ہے, کبائر سے معصوم ہے. آیا صغائر کا ان سے ارتکاب ہوتا ہے کہ نہیں, یہ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ نہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ عمدن جان بوجھ کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صغائر کا بھی ارتکاب نہیں ہوتا. انجانے میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے کہ نہیں ہے قتل کرنے کا, تو یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے تھپڑ کے اندر کوئی آدمی مرتا نہیں ہے کہ نہیں, تو اور یہی نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے, نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے. تو یہ گناہ کے بجائے اگر یہ چاہے غلطی کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے تبلیغ میں غلطی نہیں ہوتی ہے, البتہ اجتہاد اور ویسے امور جو ہیں دنیا معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ اس وقت تک شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو مشورہ کیا نا, اگر کوئی شرعی حکم آیا ہو تو آپ مشورہ کیوں کرتے؟ حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا اور اللہ کے رسول نے ایک مشورہ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بکر کا مشورہ پسند ہے تو عمر کا مشورہ نہیں, جبکہ قرآن مجید نازل ہوا تو عمر کے رائے سے. تو اس سے اللہ کے رسول کو گناہ نہیں کریں گے. تو ہمارے دعا کو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, خاص طور پر عام لوگوں کے سامنے. یہ ایک خالص علمی مسئلہ ہے جو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے, اسے عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اور یہ اور اس کے خلاف یہ کہیں کہاں گناہ ہوتا, یہ کہیں تم سے غلطی ہوئی ہے نا, اجتہادی معاملات میں بچا اوقات غلطی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچا اوقات انبیاء سے خلاف اولا بھی اگر کوئی بات ہوا کرتی ہے تو اس کے اوپر اتنا نادم ہوتے ہیں جیسے عام لوگ گناہوں کے اوپر ہوا کرتے ہیں. جی
امور عادات میں امکان ہے,
امکان ہے
اور شریف نقطۂ نظر سے شریعت کی امور میں کوئی امکان
کوئی امکان نہیں, کوئی امکان نہیں.
اگلا سوال ہے کہ کوئی بندہ اپنی پوری جائیداد کسی کو ہدیے میں دے دے تو کیا اس میں کیسے اور حصہ کی صورت کیسی ہو روشنی لانے
کی؟ دیکھیے انسان کو اختیار ہے اپنے مال کو پورا کا پورا صدقہ کر دینے کا، پورا ہدیہ دے دینے کا، لیکن اس کے لیے علماء نے شرط رکھی ہے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اولاً تو اپنا یہ نہ ہو کہ اس کے بعد اپنے ہاتھ پلاتے لوگوں کے سامنے پھر رہا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول سے آتا ہے اور سونا پیش کرنا چاہتا ہے، آپ رسم میں کہا جاؤ اپنے اہل پر خرچ کرو، تو پھر مجھ رہا تو آپ نے سونا اٹھا کے پھینکا جو ہے زور سے اسی کے اوپر قریب سب اس کے پیر میں لگ جاتا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی آ کر جذبات میں سب دینا جا جائیں اور کل لوگوں سامنے ہاتھ پلاتے پھریں گے. تو پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے اس کا مقصد ورثہ کو ضرر پہنچانا نہیں ہے. ورثہ جو ہیں ان کو ضرر پہنچانا نہیں ہے. مثال کے طور پر ورثہ اس لائق نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ اچھی طریقے جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے لحاظ سے اسی طریقے سے کھا کما رہے ہیں، اور تم سارا کا سارا جو ہے ان کے ان کو چھوڑ کر کے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسروں کو دے دو. اللہ کے لحاظ انسان کو یہ اختیار تو ہے لیکن اس سب شرائط کے ساتھ. لیکن بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنا سارا مال غریبوں کے اوپر صدقہ کر دیا، کسی کو ہدیہ دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ورثہ اس کے زیادہ حقدار ہیں.
تھوڑا سوال ہے، شادی گھستے ہیں ہمارے یہاں مرنے کے بعد تیجا کی دعوت دی جاتی ہے، اس کا شریعت سے کیا ثبوت ہے؟
تیجا، برسی، چالیسواں، یہ سارے کے سارے دی جاتے ہیں، غیر مسلموں سے دی گئی ہیں. اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام ائمہ اعظم اور علماء جو کبار رہے ہیں ان میں سے کسی چیز نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ خالص ہمارے ہندوستان سے شروع ہوئی اور ہندوؤں سے اس کی گئی ہے، تیجا، چالیسواں اور برسی وغیرہ.
اگلا سوال ہے ساتھی، پوچھتے ہیں کہ سب چیزیں کرنے کے تعلق سے شرعی اصول کیا ہے؟ کیا انگوٹھے سے سیدھا کیا جائے سب کو، کیا ایڑی کی جانب سے سب کو سیدھا کیا جائے، کیا مطلب طریقے عمل کر رہا
ہے؟ دیکھیے لوگوں کے پیر میں بہت زیادہ فاصلہ رہا کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان اپنے بھائی کے مقابل میں کھڑا ہو، اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ چیز اگر عمومی طور پر انسان بچہ نہیں ہے یا کسی کا پیر غیر معمولی طور پر لمبا نہیں ہے، اگر اپنے ساتھی کے پیر کے مقابلے میں یعنی انگلیوں سے انگلیوں کو ملاتا ہے تو تقریباً ایک ہی چیز میں رہا کرتے ہیں، اور نہیں تو اس کو آزما لیا جائے، اس کو آزما لیا جائے. اور پیچھے ایڑی اس سے بہت فرق پا جایا کرتا ہے، اور اسی مشاہدے کے اندر ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں کا جسم ایک دوسرے کے برابر رہے.
اگلا سوال ہے ساتھی، پوچھ رہی تھے سوال سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کیا رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب،
رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق اپنے حاضر میں علماء اہل حدیث مختلف رہے ہیں. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھا جاتا ہے ایسے ہی رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھا جائے گا. جیسے پاکستان کے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ ہیں، یہاں سعودیہ میں علامہ ابن باز اور علامہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ وغیرہ ہیں، اور دوسرے علماء جیسے علامہ البانی اور دوسرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم رکوع کے بعد کے لیے نہیں رکوع کے پہلے ہے. کیوں؟ اصل میں اس سلسلے میں اصل حدیث حضرت وائل ابن حجر کی ہے جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ جب اللہ اکبر کہتے تکبیر شروع کرنے کے لیے تو رفع یدین کرتے، پھر اس کے بعد اپنے کپڑے میں لپٹتے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے. پھر جب رکوع کرنا ہوتا تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کو نکالتے، رفع یدین کرتے اور رکوع میں چلے جاتے. پھر رکوع سے اٹھتے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفع یدین کرتے، پھر سجدے میں چلے جاتے. بعض روایتیں جو حضرت وائل ابن حجر کی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے گئے تھا، کہ ایک مجمل روایت ہے. جہاں تفصیل سے بیان کیا ہے وہاں حضرت وائل ابن حجر نے رکوع سے پہلے جو قیام ہے اس میں تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے کا ذکر کیا ہے اور رکوع کے بعد کے قیام میں نہیں. لہذا جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ رکوع کے پہلے رکھا جائے, رکوع کے بعد اس طرح تشدد نہ برتا جائے.
جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کون ہیں؟ دیوبندی بولتے ہیں کہ یہ اہل حدیث تھے, بڑی غلطیاں پوسٹ کرتے ہیں, برائے مہربانی ان کی تفصیل بتا.
وحید الدین خان یا وحید الزمان خان؟
نام لکھا وحید الدین خان.
وحید الدین خان حنفی رہے ہیں, بہت دنوں تک تبلیغی رہے, پھر اس کے بعد جماعت اسلامی میں شامل رہے, پھر اس کے بعد اپنا الگ اسٹیج قائم کر لیا اور آج فتنہ اور فساد دین کے نام پر مچا رہے ہیں. یہ کبھی نہ اہل حدیث تھے نہ آج اہل حدیث ہیں. البتہ علامہ وحید الزمان کی بات کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں حیدرآبادی رحمہ اللہ, تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ بھی پہلے حنفی تھے, پھر ان کے اوپر تھوڑا سا تشیعیت کا غلبہ ہوا, پھر اس کے بعد اہل حدیث ہوئے. لیکن تمام ترجمہ نگار لوگوں نے لکھا ہے, ان میں مولانا عبدالحی لکھنوی حسنی رحمہ اللہ اپنی کتاب مسجد الخواتر میں بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اہل حدیث کے مسلک کو قبول کیا, لیکن بہت سے مسائل میں اہل حدیثوں سے منفرد اور اکیلے رہے. اسی لیے بہت سے علماء اہل حدیث نے ان کے اوپر ان کے زمانے میں بھی نقیر کی ہے. فتاوی نظیریہ اٹھا کر کے دیکھیے, وہاں پر ان کے بعض مسائل بات پر تردید ہے, اور خود انہوں نے اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب سے ہم نے اپنی یہ کتاب لکھی علماء اہل حدیث, جیسے نام لیا ہے مولانا امر فری رحمہ اللہ کا, مولانا صاحب امر المعبود کا, یہ لوگ ہم سے بدزن ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا وحید الزمان صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی لبیسوں سے دربدر فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, وہ کبھی بھی مکمل اہل حدیث نہیں رہے ہیں. بہت سی چیزیں خاص طور پر فقہی مرشداتیاں ان کے اندر جو آئی ہیں, وہی چیزیں جو حناف سے لے کر کے آئے تھے, اور اسی میں ان سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے کہ مقروضہ مسائل جو فرق انہوں نے فرض کرنا شروع کیا ہے, مقروضہ مسائل جب نکالنے شروع کیے ہیں, تو اس میں ان سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں.
خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کا موقع عنایت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.